ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ امام خمینی نے یہ فرمایا کہ کیا صرف حضرت آدم ہی اسماء اللہ کا مظہر ہیں یا ہم بھی اسماء اللہ کا مظہر بن سکتے ہیں، اسماء الہی کا مظہر؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہم سب اسماء اللہ کا مظہر بن سکتے ہیں، حضرت آدم نے وہ کام کیا جس کے نتیجے میں اسماء الہی ان کے وجود میں تجلی کر کے وہ اسماء اللہ کا مظہر بنے، اسماء اللہ کی تجلی ان کے وجود میں نظر آئی، ہم چونکہ وہ کام نہیں کرتے اس لیے ہم نہیں بنتے۔ انسان کامل جو ہوتا ہے وہ اپنی استعداد کو فعلیت تک پہنچاتا ہے، استعداد کو اپنی شکل دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچتا ہے۔ ہم جب اپنے اندر حیوانی خواہشات، شہوانیت اور حیوانی عناصر کو اس کے کمال تک پہنچاتے ہیں تو پھر ہم ان اسماء اللہ سے اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں جتنا ہمیں قریب ہونا چاہیے۔ جو شخص جتنا ان انسانی کمالات کے حوالے سے زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی انسان ہوگا، اور جو ان انسانی کمالات سے جتنا دور ہوگا اور حیوانی خصلتوں اور خصوصیات اور شہوانیت کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی حیوان ہوگا۔ امام خمینی حیوانی خصوصیات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم حیوانی خصوصیات کے جکڑ میں اور اس کی گرفت میں ہیں، ہماری پوری توجہ دنیا کی طرف اور دنیا کے تعلقات کی طرف ہے، مادیت کی طرف ہے، لہذا ہم انہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر، جسم کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ جسم کا انسان ہونا کوئی قدر اور ویلیو نہیں، ہم اور اکثر انسانوں اور جانوروں میں اگر موازنہ کیا جائے تو بہت سارے انسان ایسے نظر آئیں گے جو ان حیوانات سے بدتر اور جانوروں سے بدتر ہیں۔ کیڑے کسی بندر اور کسی انسان میں اگر آپ موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بندر سے زیادہ شباہت کیڑے کی نہیں ہے بلکہ انسان کی ہے۔ تو کیا انسان کی شباہت اختیار کرنا ہی کافی ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انسان کی شباہت سے انسان انسان نہیں بنتا، صرف صورت کی شباہت کافی نہیں ہوتی۔ بشریت کے تمام افراد جب اس شباہت سے نکل کر اس مقام تک پہنچیں گے تو تب وہ انسان کہلائیں گے، اور اگر اس مقام تک نہیں پہنچیں گے تو پھر قرآن کی اصطلاح میں اولئک کل انعام، یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ بل ہم ازل ان سے بھی بدتر ہیں۔ حیوانات میں اسی طرح سے شعور موجود ہے جس طرح سے انسان میں ہے، وہ بھی اپنے نفع و ضرر کو پہچانتا ہے، فائدے اور نقصان کو پہچانتا ہے، حسن اور قبح کو پہچانتا ہے، برائی اور اچھائی کو اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے سمجھتا ہے اور اس کا تجزیہ بھی کرتا ہے۔ آپ بہت سارے جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو وہ سونگتے ہیں اور سونگنے کے بعد منہ نہیں لگاتے، گویا ان کا شعور انہیں اجازت نہیں دیتا کہ اس چیز کو وہ منہ لگائیں۔ امام خمینی کے اپنے فرمان کے مطابق ایک تربیت یافتہ بلی جب کوئی ایسا کام انجام دیتی ہے جو اس کی تربیت کے خلاف تھی تو اس کے چہرے سے اس کی ندامت کے آثار نظر آتے ہیں، تو گویا ایک حیوان بھی اس شعور کا حامل ہو سکتا ہے۔ پھر امام خمینی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر یہ مشہور کیوں ہے کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اشرف مخلوقات ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اشرف مخلوقات بغیر توحید کے، روح توحید کے، انسان اشرف مخلوقات نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ معروف ہے کہ قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ فرماتے ہیں امام خمینی کہ چونکہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہے اس لیے ہم خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم تمام مخلوقات پر شرافت رکھتے ہیں اور ان سے اشرف ہیں، لیکن اگر آپ کسی دن یہ قلم جانور کے ہاتھ میں دیں تو جانور لکھے گا کہ ہم اشرف ہیں اور ہم بہتر ہیں اور انسان ہم سے بدتر ہیں۔ آپ جب قرآن میں اس کی مثال تلاش کرتے ہیں تو حضرت سلیمان کے لشکر کی آمد کے موقع پر چیونٹیوں کے سردار نے، بادشاہ نے، ملکہ نے ان سے کہا کہ فوراً بلو میں گھس جاؤ، اس لیے کہ یہ جو انسان کا لشکر آ رہا ہے یہ بے وقوفوں کا لشکر ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے قدموں تلے روندے جاؤ اور پامال ہو جاؤ۔ ہم انہیں بے شعور قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ یہ انسان بے شعور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور حیوان کے اندر، حیوان کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق اس جسم کا نہیں ہے، چونکہ جسم دونوں میں مشترک ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق حیات طیبہ کا فرق ہے۔ قرآن اس حوالے سے فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى او انثى فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ مرد اور عورت دونوں میں جس نے صالح زندگی بسر کی اور صالح عمل انجام دیا اس کو ہم حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات طیبہ امتیاز ہے اور حد فاصل ہے حیوانیت اور انسانیت کے درمیان۔ اس لیے انسان کی جو تعریف اور جو تقسیم علم المنطق میں کی جاتی ہے وہ ایک علمی بحث کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت انسانیت کو بیان کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ لہذا جب ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، انبیاء کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، تو انبیاء اور قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ انسان اگر کان کے ہونے کے باوجود، آنکھ کے ہونے کے باوجود، زبان کے ہونے کے باوجود فہم نہیں رکھتا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو ان تمام خصوصیات کے رکھنے کے باوجود اگر یہ سوچتا نہیں ہے اور فہم اور ادراک نہیں رکھتا تو پھر یہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جب ہم اس تعریف کی روشنی میں انبیاء کی تحریک کو دیکھتے ہیں، آئمہ کی تحریک کو دیکھتے ہیں، کربلا اور عاشورہ کی تحریک کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ انسان کو اس حیوانیت سے نکالنے کے لیے آئے، اور ان انبیاء کی تحریکوں کو آئمہ نے آگے بڑھایا، اور کربلا والوں کے پیش نظر جو سب سے بڑا ہدف اور مقصد کار فرما تھا وہ یہی تھا کہ انسانیت کو اس حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے معراج تک پہنچایا جائے۔ لہذا جب ہم اس اعتبار سے کربلا والوں کو دیکھتے ہیں تو کربلا میں تشنگی اسی لیے قابل قبول ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اس معراج انسانیت تک پہنچے۔ علی اصغر کا گلا اگر کٹتا ہے تو وہ اسی لیے کہ یہ شعور انسانوں میں پیدا ہو سکے۔ قاسم کا لاشا اگر پامال ہوتا ہے تو وہ اس لیے، یہ شعور کو زندہ کرنے کے لیے۔ اگر عباس کے بازو کٹتے ہیں اور اگر علی اکبر کا سینہ زخمی ہوتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس انسان کے اندر یہ شعور پیدا کیا جا سکے۔ اگر ہم کربلا والوں کی اس منطق اور اس پیغام اور اس شعور کو سمجھ جائیں تو پھر ہم خود بخود کربلا کو سمجھ پائیں گے۔ جب آپ کربلا کے سفر میں علی اکبر کا وہ جواب جو حسین ابن علی کے اس ہاتف غیبی کی آواز سننے کے بعد کلمہ استرجاع کے نتیجے میں بلند ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ علی اکبر کا شعور کس منزل پر ہے۔ اسی طرح سے جب قاسم کا جواب آپ سنتے ہیں حسین کے سوال کے جواب میں کہ موت کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے۔ اور جب پوچھتے ہیں کہ کیسے صبر کرو گے تو علی حضرت قاسم جو ایک نوجوان ہے فوری طور پر فرماتے ہیں کہ یہ مقام صبر نہیں بلکہ مقام شکر ہے۔
این نکات رو عرض کردم ولو یه مقدار طولانی شد، ولی بیشتر میخواستم این رو عرض بکنم که سطح آرمان‌های کربلا و عاشورا رو پایین نیاریم. امام حسین رو یک کسی مثل خودمون تصور نکنیم. آرمان‌ها و اهداف سید الشهدا علیه السلام و کربلا یه اهداف بلند فراتاریخی بود برای نجات، عرض کردم، همه بشر، در مسیر حرکت، در مسیر بعثت همه انبیاء بود. اگر حسین نبود، اسلامی که امروز ما و شما داشتیم اسلام یزید ابن معاویه بود. همینطور جا می افتاد. اگر حسین نبود، اگر کربلا نبود و حسین شهید نمی شد، امروز ما و شما اسلام تابع اسلام اموی بودیم. می گفتیم اگر اسلام اموی، اگر او اسلام قلابی مشکلی داشت، خب پسر پیغمبر که بود باید اعتراض میکرد. پس اعتراض اگر نکرده معلوم میشه او اسلام اشکالی نداشته. حسین و زینب به سمت عاشورا و کربلا آمدند. این بچه های کوچک شلاق و تازیانه خوردند، گوشواره از گوشهاشون کشیدند. اینا چیزی نیست در برابر کار بزرگی که اونا کردند. اینکه رقیه یا سکینه، اون مصائبی که بر سر اینا آمد، اینکه امام سجاد رو سوار شطور برهنه کردن، پاهاشو بستن با زنجیر از زیر، تازیان تو سر صورت بچه ها می زدن. بله، اینا ما عشق می ریزیم، عزاداری می کنیم، تا زنده ایم در عزای حسین هستیم. نمیگذاریم عزای حسین و پرچم عزای حسین رو پایین بیارن، چون پرچم مبارزه با ظلمه، پرچم عاشورا پرچم توحیده. اما یه وقت تو ذهناتون نیاد که ما داریم برای یه عده‌ای که یه مشکلاتی رو تحمل کردن داریم برای اونا گریه میکنیم. این نیست. خیلی اهداف بلندتره. تک تک او تازیانه هایی که بچه ها خوردن تو مسیر کربلا تا شام، تک تک او شلاق ها و تازیانه ها برای حفظ اسلام بود، برای اینکه امروز ما و شما با اسلام حسین آشنا بشیم در کنار اسلام قلابی معاویه و یزید و اسلام اموی. پس هدف رو باید بلند گرفت، چون هدف بلند هست. کربلا رو حقیر نکنیم. خود امام حسین وقتی میخواستن از مدینه حرکت کنن به سمت مکه و کوفه، که فهمید که زنان بنی هاشم رو جمع کردن، فرمودن که این حرکت ما برای عزت اسلامه، وقتی و بهشون گفتن آخر این مسیر همه ما کشته خواهیم شد. من نمیگم شما گریه نکنید، بالاخره عاطفه است، اما بهتون میگم شیون و زاری و ناله در کاروان حسین ممنوع. گریه میکنید عیبی نداره، اما جلوی دشمن عشق ریختن و تضرع و بر سر و صورت زدن ما نداریم. فرمود ما کاروان حسین کاروان عزت نه ذلت. این عین جمله‌ای است که حسین ابن علی در مدینه به زنان بنی هاشم گفت و از اونا تعهد گرفت و همه تعهد کردن ما میایم به شرطی که این رو رعایت کنیم و بعد از کشته شدن و تک تک شدن شما شهدای کبیر کربلا ما عشق میریزیم، عزاداری میکنیم، اما ذلت نشون نخواهیم داد. بنابراین تمام روزهایی، اگر روزهایی که توش ذلت زینب و اهل بیت حسین باشه، اینا مطمئن باشید درست نیست. برای اینکه حسین از اینا تعهد کرد گرفت و اینا تعهد کردن. اما عشق چرا؟ عزاداری چرا؟ افتخار ماست، افتخار اونهاست و مایه برکته. سطح آرمان بلنده. یه روایتی از امیرالمومنین نقل میکنن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون روایت اینه که فرمودن ایشون ان الله عز وجل يحب معالي الامور و يكره سفسافها. فرمود خداوند در هر چیزی از اون سطح عالی و متعالی اون امر دوست، او رو دوست داره، نه سطح پایینشو. اصلا به حلال، جدای از حلال و حرام، همش فرض کن حلال. رسول الله فرمود خدای متعال از انسانهای مؤمن میخواد شریف باشن، بزرگ باشن، هر کاری انجام میدن از بالا با عزت، از سطح بالا، سطوح بالای هر کاری نگاه کنن، حقیر نباشن، به سطح پایین نچسبن، اهداف کوتاه نداشته باشن، اهداف بلند داشته باشن. و بعضی اساتید در حوزه میفرمودن، به ما طلبه ها میفرمودن که جهنم رفتن، جهنم نرفتن هنر نیست. شما نگید ما هدف نهاییمون اینه که جهنم نریم. میفرمودن جهنم نرفتن هنر نیست، چون دیوونه های هم جهنم نمیرن، بچه های کوچک هم که میمیرن جهنم نمیرن. فرمودن ایشون میگفتن که سطح شخصیت و روحتون رو بیارید بالا و بگید ما میخواییم به بالاترین مدارج سعادت و بالاترین مدارج انسانیت برسیم، به سطوح پست و پایین فکر نکنید. و حسین اینطور بود، حسین معلم علو بود. چرا حسین ابن علی فرمود؟ بهش گفتن آقا یمن، آشوب، حجاز، فلان، عراق، فلان، هیچ جا برای شما امن نیست، کجا دارید میرید؟ کجا داری میری؟ کوفه هم، مردم کوفه هم که تجربه کردی قبلا. امام فرمود لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. فرمود اگر در سراسر این عالم یک نقطه امن برای من نباشه، یک متر جای امن برای من نباشه، من بیعت نخواهم کرد. اینه همون که پیامبر فرمود معال الامور، ذلت تو این منطق و تو این مکتب نیست.
اگرچه یه مقدمه خاصا طویل ہو گیا، لیکن کربلا کے ادراک اور کربلا کے فہم کے لیے یہ مقدمہ ضروری تھا. امام حسین علیہ السلام کو ہم اپنی طرح ہرگز نہ سمجھیں. حسین کی ذات تاریخ سے ماورا حقیقت سے عبارت ہے. اگر کل حسین کی وہ قربانیاں نہ ہوتیں تو آج پوری دنیا پر ایک ہی اسلام ہوتا، اور وہ اسلام یزید اور معاویہ کا اموی اسلام ہوتا. اور جب آپ کہتے کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے تو ہر طرف سے سوال اٹھتا کہ اگر یہ حقیقی اسلام نہیں ہے تو پھر امام کیوں خاموش رہے؟ امام نے خاموشی کے اس سکوت کو توڑا اور امویوں کے خلاف، یزید اور معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تاکہ یہ بتا سکیں کہ جس اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے. بچوں کے چہروں پر پڑنے والے تازیانے، مخدرات عصمت کی گرفتاری اور اسارت، تلواروں کے وار، سب کے سب اسی لیے تھے کہ یہ بتایا جا سکے کہ اسلام کیا ہے. ہم اگرچہ ہمیشہ عزادار ہیں، حسین ابن علی کے غم میں ہمیشہ اشک بہاتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ عبادت بھی ہے اور شرافت بھی، لیکن جو حسین کے اہداف ہیں وہ بہت بلند ہیں، ان اہداف کو ہمیشہ بلند رکھنے کی ضرورت ہے. شام و کوفہ کی راہوں میں تازیانے اگر کھائے گئے تو انہی بلند اہداف کے لیے تھے. اس لیے ہماری عزاداری میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کربلا کے اس ہدف کو ہم نیچے نہ لائیں، اس کو بلند رکھیں. اس لیے کہ حرکت حسین، حسین کی تحریک اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے تحریک تھی. لہذا مدینہ سے نکلتے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنی اہل البیت کو جمع کر کے جب ان سے گفتگو کی تھی تو یہی کہا تھا، یہی فرمایا تھا کہ اگرچہ مصائب آئیں گے، اگرچہ ہماری گردنیں کٹیں گی، اگرچہ اسارت آئے گی، اگرچہ قید و بند کی صعوبتیں ہوں گی، لیکن اشک ضرور بہاؤ، لیکن دشمن کے سامنے ذلت کا رستہ اختیار نہ کرو، اپنی حیثیت سے نیچے نہ آؤ، ہمیشہ سربلندی کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا مقابلہ کرنا. اس لیے کہ حسین کا کاروان عزت کا کاروان ہے، عزتوں کا قافلہ ہے. مدینے میں یہ نصیحت ایسی نصیحت تھی جس پر اہل البیت نے وعدہ کیا، مخدرات نے وعدہ کیا کہ ہم کبھی بھی ایسی کوئی حرکت یا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ہدف کو پامال کیا جا سکے اور ہمارا مقام نیچے آئے. لہذا آج اگر عزاداری میں کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے، کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جس میں کمائیگی ہو، جس میں پستی کا تاثر ملے، تو گویا وہ عزاداری حسین نہیں ہے. کربلا کی سطح اس سے بہت بلند ہے. رسول خدا نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ خدا ہر چیز میں اس کی اعلیٰ ترین سطح کو پسند کرتا ہے. اب اگر کوئی کام حلال ہے، کوئی کام واجب ہے، کوئی کام جائز ہے، تو اس جائز، حلال اور واجب کام میں بھی اس کی بلند ترین سطح کو اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ خود بلند ہے. لہذا اپنے ہدف کو بلند رکھنا چاہیے، چھوٹے اہداف کا اسیر نہیں ہونا چاہیے. حوض علمیہ قم میں ہمارے اساتذہ یہ بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جہنم نہ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بیوقوف اور پاگل لوگ بھی جہنم نہیں جائیں گے، جہنم کی اس سطح سے اتنا اونچا ہو جاؤ، اس کمال انسانی تک پہنچو کہ جہنم سے جہنم خود تم سے دور بھاگے اور جنت تمہارا تمہارے دیدار کا عاشق بنے۔ حسین ایسے تھے، حسین اتنے بلند تھے اور حسین بلندیوں کے اور عزتوں کے امام تھے، لہذا جب ان سے کہا گیا کہ یمن میں آشوب برپا ہے، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، اس لیے نہ ادھر کا رخ کریں نہ ادھر کا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا میں ایک انچ زمین بھی مجھے نہ ملے جہاں پر میں سکون سے زندگی بسر کر سکوں، تب بھی میں ایک لمحے کے لیے یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو حسین کا یہ جملہ، حسین کا یہ کہنا، یہ بتاتا ہے کہ حسین کا ہدف کتنا عظیم اور بلند ہدف تھا۔
بنابراین فرمان رسول الله این است که کار پست، خواهش پست، آرزوی پست در شأن ما و شما نیست، حتی اگر به لحاظ فقهی و شرعی هم حلال باشه، حرام نباشه. فرمودن مؤمن دنبال چیز پست نباشه، حرف پست، خواسته پست. فرمودن شما شریف باید باشید، اهداف بزرگ متعالی، و حسین معلم ماست در این مکتب. من چند تا روایت یادداشت کردم خدمت آوردم محضر شما که این عظمت و کرامت حسین رو ببینید در زندگیش، از دوران نوجوانیش، از قبل از سالها قبل از قضیه عاشورا حسین همین بود. یک نمونه نقل شده در یک از جنگ‌های زمان امیرالمؤمنین، شاید جنگ یا صفین یا جمل، الان یادداشت نکردم متاسفانه یادم رفته، اونجا داره که ما امام حسین اونجا در واقع عملشون داره میفرماد که ما کینه شخصی با کسی نداریم حتی تو جنگ، و تشنه به خون کسی نیستیم، اگر به جنگیم از باب وظیفه برای دفاع از حقیقت، برای نجات انسانه، برای عدالت. اونجا داره در اون نبرد یک کسی از پهلوانان دشمن به نام ابن قحطبه با امام حسین که در اون جنگ یک جوانی بودن درگیر شدن، حمله کرد و هیکلش چند برابر حسین بود و یک آدم مشهوری بود، از شجاعان عرب بود، آمد جلو و امام حسین سلام الله علیه که اون موقع چیزی حدود 30 سال شاید بیشتر نداشتن، حالا دقیقش نمیدونم، فکر میکنم در همین حدود بودن. اونجا داره حسین ابن علی جوان 27 ساله یا 32 ساله با او درگیر شدن و ظرف یکی دو دقیقه ضربه شمشیری زدن که هر دو پای او قطع شد و افتاد زمین، اون پهلوان که میخواست امام حسین بکشه. این قضیه 20 چند سال قبل از عاشورا است، زمان علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین. در روایت نقل شده، خواهش میکنم دقت کنید، نقل شده که وقتی او افتاد، خب اینجا وقتا رسمه در نبردهای تن به تن عرب که اون کسی که میفته اون برنده میاد میشینه بالا و سر او رو میبره یا ضربه خلاص رو میزنه. اونجا داره حسین ابن علی آمد بالا سرش، اون فکر کرد حسین آمده که سرش رو از بدن جدا کنه و بکشش، دید حسین آمد جلو و به او گفت که میخواهی کمکت کنم؟ میگذاری کمکت کنم؟ اگر بخوای آمادم کمکت کنم. اونم گفت که بله، خون ریزی دارم، اگه میشه بگید منو ببرن عقب. امام حسین به جایی که بکشش فرمودن که بیاید اینو ببریدش. ایناست اون معال الامور، بزرگی حسین، این اون چیزی که رسول الله فرمود.
لہذا رسول کے اس فرمان کو ضرور سامنے رکھیے کہ رسول فرماتے ہیں کہ پست خواہشیں، چھوٹی آرزو اور چھوٹے کام مؤمن کے شایان شان نہیں ہے، لہذا اگر وہ کام حلال ہی کیوں نہ ہو یہ مؤمن کی تذلیل کا باعث ہے، مؤمن کے شایان شان نہیں، اس لیے تم بڑے کام کیا کرو۔ عظمت اور کرامت حسینی بھی یہی ہے، اور حسین ابتدا ہی سے ایسے تھے۔ شاید یہ جنگ جمل یا صفین کا واقعہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں آئے، ابن قحطبہ جو دشمن کی فوج کا ایک بہت بڑا جنگجو اور شجاع پہلوان تھا وہ مقابلے میں آیا، حسین کی عمر زیادہ سے زیادہ 28-30 سال ہوگی، سامنے آئے، چند لمحوں میں ایک وار کیا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑا۔ جو جنگ کا طریقہ تھا اس کے مطابق ہوتا یہ کہ جو فاتح ہے وہ مفتوح کے سینے پر چڑھ کر اس کی گردن کاٹ لیتا۔ جب حسین آگے آئے تو وہ بھی یہی سمجھا کہ اب حسین اس کے سینے پر چڑھیں گے اور اس کی گردن پر سے سر جدا کر دیں گے، لیکن حسین محبت سے بولے، کیا میں تمہاری کوئی مدد کروں؟ جب یہ جملہ سنا تو وہ کر رہا اور کہنے لگا، ہاں میری ٹانگیں چونکہ کٹ چکی ہیں، خون بہہ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین کی بزرگی دیکھیے کہ دشمن کو اجازت دی کہ آئے اور اس زخمی پہلوان کو جس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں لے کر واپس لے جائیں اور اس کا معالجہ کریں۔
جنگ ہا یہ زمان خلیفہ دوم بود کہ وقتی ارتش اسلام در آسیا و افریقا پیش می رفت، این روایت در منابع اهل سنت، برادران اهل سنت من دیدم، نگشتم، شاید اگر بگردم در منابع ما هم باشه، ولی بنده اونجا دیدم. میگه که باز راجع به امام حسن و امام حسین علیهم السلام، در بعضی منابع اونها نقل شده که در جنگ های مسلمین با روم و پیشروی در آفریقا و در شرق یعنی جنوب اروپا و در ایران، جنگ های طبرستان که مسلمین جلو می آمدن در ایران، نقل شده که در بعضی از این جنگ ها امام حسن و امام حسین با اجازه امیرالمومنین شرکت می کردن جزء سپاه مجاهدین زمان خلیفه دوم یا سوم. اونجا داره که فرمانده وقت در یکی از این عملیات ها که جلو می آمدن، فرمانده سپاه مسلمین در یکی از جبهه هایی که در ایران جلو می آمدن، یک قراردادی بستن با ایرانی ها، سپاه ایرانی ها که مشرک بودن و مسلم نبودن، یک قرارداد آتش بس بست امضا کردن. طبق اون قرارداد باید چند شب نمی جنگیدند. اونجا داره که علی رغم که این قرارداد بسته شد، شب دوم سوم حالا چه شبی بود، اون فرمانده اون بخش از مسلمان ها به نیروهاش دستور داد که حمله کنه و این قرارداد رو رعایت نکرد. در روایت داره که امام حسن و امام حسین علیه السلام که 27-28 ساله بودن در اون ایام، با اون فرمانده مسلمین درگیر شدن. فرمودن این شیوه درستی نبود، ما قرارداد بستیم، این شیوه کثیفی بود و جنگ ما برای تعصب و غلبه و خوناشامی نیست، ما میخواییم راه بشریت رو به سوی تکامل باز کنیم، راه انسان به سوی خدا رو میخواییم باز بشه با جهاد، هدف این نیست که بر کسی غلبه کنیم، ما می‌خوایم راه عدالت باز بشه، راه هدایت باز بشه. و اونجا داره به عنوان اعتراض، حسن و حسین اردوگاه ارتش مسلمین رو ترک کردن، فرمودن این جهاد، این از حالت جهاد اسلامی خارج شد چون برخلاف قراردادی بود که امضا کردید، و برگشتن گفتن روش مجاهدین اسلام این نیست، برگشتن به مدینه و به علی ابن ابی طالب گفتن. اونجا داره که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رفت مسجد و سخنرانی کرد در این باب، فرمود که حتی با مشرک اگر قرارداد می‌بندید باید عمل کنیم، باید مرد و جوان مرد باشیم، ما بر سر تعهداتمون بیسیم، ما کار پست نمی‌کنیم، ما باید شریف باشیم. اینم در منابع برادران اهل سنت نقل شده.
خلیفہ دوم کے زمانے میں جب فتوحات ہو رہی تھیں، اس دور کے حوالے سے اہل سنت کے ماخذ اور تاریخی منابع میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، جب روم، مشرقی یورپ اور ایران کے خلاف جنگیں جاری تھیں، تو ایک جنگ جس میں ایران کی سرحدوں پر مسلمان فوج پہنچ چکی تھی، تو اس میں مولاری کی اجازت سے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین نے بھی شرکت کی. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں تو دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ طے پایا کہ کچھ دن یا کچھ راتیں یہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. جب رات آئی تو مسلمان کمانڈر نے موقع مناسب دیکھا اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ مشرکین کے لشکر پر مشرکین ایران کے لشکر پر حملہ کر دیا جائے. امام حسین فوراً اٹھے, روکا اور فرمایا کہ یہ اس معاہدے کے خلاف ہے, ہم اپنی قوم پرستی اور عصبیت کی وجہ سے اس میدان میں نہیں آئے, ہم انسانیت کو اللہ سے ملانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جو تمہارا کام ہے یہ انسان کی انسانیت کے خلاف ہے, یہ اسلام کی جہادی روح کے خلاف ہے, دین کی صحیح روح کے خلاف ہے. یہ کہا اور دونوں شہزادوں نے جنگ کا میدان چھوڑا اور مدینہ چلے آئے اور آ کر علی سے واقعہ عرض کیا. آپ نے بھی مسجد جا کر لوگوں سے یہ فرمایا کہ اگر تم مشرکوں سے بھی اگر حتیٰ معاہدہ کرتے ہو تو اس معاہدے کو بھی کبھی بھی نہ توڑو, اس لیے کہ وہ معاہدہ تمہارے اسلامی روح کی ترجمان ہے.
در روایات هست که اون شب 21 ماه رمضان که امیرالمؤمنین شهید شدن, صبح نماز صبح رو صبح جمعه 21 رمضان امام حسن سلام الله علیه بعد از دفن مخفی و شبانه علی نماز صبح رو در مسجد کوفه خواندند و یه سخنرانی و خطبه ای داره امام حسن که شما ببینید نگاه این نگاه اهل بیت به مسئله حکومت چه نگاهی است. بفرمایید که میخوام جمله جمله ترجمه کنید.
فرماتے ہیں کہ 19 رمضان کو جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہوا اور 21 رمضان کو جب وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد امام حسن اور امام حسین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خفیہ طور پر دفن کر کے جب واپس آئے تو امام حسن مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے اور ممبر پر چڑھے, اور ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا.
یکی از جملات امام حسن اونجا این بود که مردم دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود.
ممبر پر چڑھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا ہی عجیب اور سبق آموز ہے. فرمایا کہ لوگوں سنو, کل رات ایک ایسا خلیفہ آسمانوں کی طرف چلا گیا جس کی جیبیں بالکل خالی تھیں.
دیشب مردی به آسمان رفت که هیچ کس در هیچ عمل صالحی از او پیش نیفتاد و پس از این نیز نخواهد افتاد.
کل رات ایک ایسا خلیفہ آسمانوں کی طرف چلا گیا جس نے کوئی عمل صالح ترک نہیں کیا, چھوڑا نہیں, اور کوئی عمل صالح اس سے آگے نہ بڑھ سکا.
مردی که در رکاب پیامبر جهاد کرد و هر صبح و شام جان خود رو در راه دفاع از جان پیامبر و آرمان پیامبر بر سر دست گرفته بود و به هیچ جبهه ای هجوم نیاورد مگر اون که خط دشمن را شکست. لا یرجع حتی یفتح الله له یفتح الله علیه. به هر صفی از دشمن که هجوم برد اون صف رو از هم پاشوند و شکست خورده بر نگشت.
کل رات ایک ایسا خلیفہ اپنے رب سے جا ملا جس نے پیغمبر اسلام کے ہمراہ ہر جہاد میں شرکت کی, صبح و شام ان کے سائے میں لڑتے رہے, اور کوئی میدان ایسا نہیں تھا جہاں سے وہ مغلوب ہو کے واپس آئے ہوں. جہاں پر بھی وہ گئے انہوں نے دشمن کی صفوں کو توڑ کر دشمن کو فتح کیا اور فاتح ہو کر واپس آئے.
کہ دوبارہ مسیح به آسمان رفت. دیشب شبی بود کہ مسیح به آسمان رفت.
ایسی رات تھی جب دوبارہ حضرت مسیح آسمانوں کی طرف چلے گئے.
و بعد این تعبیر رو گفت امام حسن علیه السلام که و ما خلف صفراء ولا بیضاء. یک سکه زرد و سفید، طلا و نقره از خودش نگذاشت. و اونجا در روایت داره که امام حسن دیگه اینجا که رسید گریه گلوش رو گرفت و بغضش شکست و بر سر منبر گریه کرد و مردم هم گریه کردند و سخنرانیش ناقص موند و پایین آمد.
آگه ایک بڑا ہی سبق آموز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ کل رات ایک ایسا انسان اپنے رب سے جا ملا جس نے اپنے پیچھے کوئی زرد یا سفید سکہ نہیں چھوڑا، یہ فرمایا اور پھر خود رو پڑے. ان کے رونے پر تمام اہل کوفہ جو مسجد میں تھے وہ سب روئے، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو مکمل نہ ہو سکی اور منبر سے واپس اتر آئے.
مردم با امام حسن علیہ السلام ہجوم آوردن، بیعت کردن. بعد دسیسه ها، جنگ های روانی، جاسوسی ها، ترور ها، فتنه ها شروع شد. مکاتباتی بین امام حسن علیه السلام و معاویه شد، دارم نزدیک میشم به عاشورا، و بزرگان قوم بسیاری به معاویه نامه نوشتن که ما با حسن بیعت کردیم اما اگر جنگ شروع بشه ما با توی، ما اهل جنگ نیستیم. بعضی از افسران و فرماندهان سپاه امام حسن حتی گفتن اگر تو بیای ما، و حتی حاضریم کمک کنیم که تسلیم بشه یا قبل از اینکه تو برزی ترورش میکنیم. و همین اتفاق افتاد. امام حسن در اردوگاه خودش توسط بعضی از نیروهای فاسد یا نفوذی در اردوگاه خودش ترور شد، و بعد او قضایای پیش آمد که شد. امام حسن علیه السلام مردم رو خواست و امام حسین هم اونجا بودن که مردم این نامه قیس ابن سعد و این نامه اینا هاست، قیس ابن سعد و کی و کی و کی، همه بزرگان شما به دشمن پیوستند و ما رو تنها گذاشتند. این کار اول شما نیست، بار اول شما نیست، با علی نیست چنین کردید. مگر من شما رو مجبور به بیعت کرده بودم؟ شما با میل خود با ما بیعت کردید، نه به اکراه. با یعتمونی طائعین غیر مکرهین. شما چه موجوداتی هستید؟ خودتون میاد بیعت میکنید با زور و بعد خودتون کنار میکشید و بعد فرمود شما صغیرید، چرا اینطور عمل میکنید؟ و بعد که اون قرارداد صلح شد، امام فرمود به خدا سوگند اگر یاران فداکاری میافتم شب و روز در جهاد با معاویه میگذراندم. نبودند و دو بار ایشون مسموم شدند و بار سوم بالاخره شهید شدند. و حالا میرسیم به نامه کوفیان به امام حسین که بخش آخر عرایض بنده است. اینو گفتم تا سیر این بحث از زمان امیرالمؤمنین و امام حسن تا امام حسین روشن بشه که اهداف چه اهدافی است.
مولا علی کی شهادت کے بعد فتنے شروع ہوئے، امام حسن کی بیعت بھی ہوئی اور پھر معاویہ سے جنگوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا. لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قوم کے بزرگوں نے، جنہوں نے امام حسن کے ہاتھوں بیعت کی، انہوں نے معاویہ کو بھی خط لکھا کہ اگرچہ ہم نے حسن کے ہاتھ بیعت کی ہے لیکن اگر جنگ برپا ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں تک کہ امام حسن کی فوج میں موجود کمانڈرز نے معاویہ کو خط لکھا کہ ہم اور ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. اور بعد کے واقعات بھی یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے خود امام حسن علیہ السلام پر ان کے اپنے کمانڈرز اور اپنے ہی فوج کے لشکر کے سپہ سالاروں نے حملے کیے. امام نے جو خط قیس کے نام لکھا اس میں اس بات کی یاداوری کی اور فرمایا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ اس طرح سے غداری کرتے ہو، یہ تمہارا ماضی بھی ہے، تم نے میرے بابا علی کے ساتھ بھی ایسا کیا. تم لوگوں میں سمجھداری نہیں ہے، فہم اور عقل نہیں ہے، کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ آگے ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وفادار ساتھی ملتے تو میں شب و روز معاویہ سے لڑتا تاکہ دین کو بچا سکوں. یہ جو اب تک کی گفتگو ہے یہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کربلا کیوں برپا ہوئی.
من این روایت است دیگه مربوط به حول و حوش عاشورا و کربلا است. اول نامه ایست که امام حسین علیه السلام دارن به بزرگان کوفه. سوال، آقا جامعه اسلامی بود، حج بود، نماز بود، روزه بود، مشکل چی بود؟ صدای اذان بود، مشکل کجا بوده؟ چه نیازی به کربلا؟ امام حسین فرمود که ظاهر اسلام هست اما باطنش نیست. در جواب کسانی که، چون این سوال خیلی مطرح بود که چرا حسین قیام میکنه، مشکل کجاست، نماز هست، روزه هست، حج هست، صدای اذان میاد، شما نگران چی هستی، همه چیز درسته. فرمود زیر لایه همه چیز ظاهرن درست، همه چیز واقعا خرابه. اسلام ظاهری کافی نیست. امام حسین در نامه به بزرگان کوفه نوشتن ان السنه قد امیتت، سنت کشته شده است، خودش هم نمرده. نفرمودن ماتت که خودش کهنه شد، فرمودن امیتت، کشته شد، میرانده شد. شما فکر میکنید اینا اسلامه؟ البدعه قد احییت، بدعت رو به پا داشتن و زنده کردن، این ظاهر اسلامه نه باطنش. بعد فرمود که من میخوام نجاتتون بدم، نمیخوام، بحث این نیست که ما به کجایی برسیم، اگر درست اطاعت کنید من راه رشد را نشانتان میدهم، میخوام راه درست زندگی کردن رو نشونتون بدم. امام حسین فرمود من میخوام راه درست زیستن و درست مردن رو به شما نشون بدم.
اب ایک سوال اٹھایا جاتا ہے عام طور پر کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تو اس وقت معاشرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، مسجدیں کھلی تھیں، روزے رکھے جاتے تھے، حج انجام پاتا تھا، باقی تمام دین کے جو ظاہری احکام ہیں سب کے سب موجود تھے. اگر یہ سب موجود تھے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ جب آپ امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اسلام کے یہ ظاہری احکام تو موجود تھے لیکن ان کے درپردہ جو روح کار فرما تھی وہ مر چکی تھی، پردے کے سامنے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پردے کے پیچھے سب کچھ غلط تھا. ایک جگہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ عالم ایسی صورت اختیار کر گئی تھی، دنیا ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ سنت نبوی کو قتل کر دیا گیا تھا اور بدعتیں برپا کر دی گئی تھیں، بدعتوں کو زندہ کیا گیا تھا. آگے وہ فرماتے ہیں کہ اب اس صورتحال میں میں تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں، اگر تم میرے بتائے ہوئے رستے پر چل پڑو تو اسلام بھی زندہ ہو جائے گا اور تم لوگ بھی دوبارہ حیات کی طرف آؤ گے.
مسلم در کوفه به مردم کوفه گفت که امروز روزی است که باید برای دینتون هزینه بپردازید، تا به حال نان دین خوردید، از این به بعد چوب دین رو باید بخورید، امروز وقت فداکاری است. بعد بهشون گفت که آنها که کشته نشوند خواهند مرد، کسی توی این عالم نمیمونه. فکر نکنی اگر کشته نشی، شهید نشی، میمونی هزار سال، همه میرین. فرمود اونهایی که امروز در کنار ما کشته نشوند خواهند مرد. امام حسین علیه السلام در مکه آمدن پیش امام حسین گفتن آقا بالاخره اینا مسلمان اسلام رو قبول دارند و اینا یه جوری کنار میان. فرمودن که امروز دوره تزویر و فریب اسلامی است، فریب به نام اسلام. فرمود والله لیعتدن علی کما اعتدت اليهود فی السبت. اون قضیه که یهود نقد شده هم در قرآن، در جایی که فریبکاری قوم یهود که ممنوع شد شنبه ها تجارت و صید ماهی و اینها، گفتن شنبه ها رها کنید دنیا رو برید عبادتی کاری، اینا آمدن یک گودال مخصوصی کندن تو دریا که شنبه ها ماهی ها اونجا جمع بشن، تو تور گرفتار بشن، بعد یک شنبه ها می آمدن صیدشون میکردن، میگفتن به حکم شرع عمل کردیم، حکم شرعی عمل کردیم، شنبه ما ماهی نگرفتیم، که کلاه شرعی، حق بازی به نام دین، مثل ربا که حرام میکنه بعد میریم راه پیدا میکنیم یه جوری حلالش کنیم، درستش کنیم، دزدی، نفاق، خیانت همه از نوع اسلامیش هم درست کنیم، دزدی اسلامی، دروغ اسلامی، خیانت اسلامی، زنای اسلامی بریم درست کنیم. امام حسین سلام الله علیه فرمود که اینها مثل همه قوم یهودن، ظاهر مذهبیشو درست خواهند، اینها مرا خواهند کشت. فرمود والله به خدا سوگند اینها مرا خواهند کشت و فریب و تزویر مذهبیش هم درست میکنن. حکم شرعیش هم درست میکنه. امام حسین خواست این اسلام رو رسوا کنه، فرمود من در مکه هم بمانم من رو خواهند کشت.
حضرت مسلم جب کوفہ میں تھے تو وہاں پر انہوں نے جب لوگوں کو جمع کیا تو ارشاد فرمایا کہ اب امتحان کا وقت ہے، آج تک تم نے دین کی بدولت اپنے پیٹ بھرے اور کھاتے پیتے رہے، لیکن اب دین ہی کی وجہ سے تمہیں مار بھی کھانی پڑے گی. یہ یاد رکھو کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ قتل نہ ہوئے تو پھر بھی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور مر جاؤ گے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دور فریب اور دھوکہ دہی کا دور ہے، اسی طرح کی دھوکہ دہی جس طرح کا فریب اور جس طرح کی دھوکہ دہی یہودیوں کے ہاں زندہ ہو چکی تھی اور کار فرما تھی. یہود کو جب اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو اور عبادتیں کرو جا کر، تو انہوں نے یوں کیا کہ ہفتے کے دن جا کر ایک گڑھا کھودا اور پانی کا رخ اس گڑھے کی طرف موڑ دیا تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر اس گڑھے میں گریں اور اگلے دن جا کر یہ اس گڑھے میں سے مچھلیوں کو پکڑ لیں، اور اس طرح سے گویا انہوں نے اپنے لیے ایک شرعی اور قانونی جواز پیدا کر لیا کہ ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا. اسی طرح کی دھوکہ دہی اور فریب کی صورت بنی امیہ نے اس دور میں پیدا کر دیا ہے، اور حسین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ واللہ مجھے قتل کریں گے اور اس کے لیے شرعی جواز بھی تلاش کریں گے اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اگر مجھے قتل کیا ہے تو درست قتل کیا ہے.
شوہر حضرت زینب عبداللہ میاد در مکتب امام حسین میگه که آقا ما تلاش میکنیم و یه جوری اماننامه میگیریم برای شما که اگر میشه خود شما و این بچه ها و اهل بیت و اینها توی این مسائل نجات پیدا کنید. اینها امام حسین فرمودن که اصلا ما مشکل ما نیست که بخوایم مشکل خودمون رو حل کنیم، ما میخوایم مشکل اسلام و مسلمین رو حل کنیم، ما نمیخوایم مشکل خودمون رو حل کنیم. امام حسین فرمودن اشتباه دارید میگیرید، مسئله یه چیز دیگه است. فرمود انی من المسلمین و خیر الامان امان الله. فرمودن ما در امان خداییم، ما امان کسی رو نمیخوایم، ما زیر چتر حمایت الله هستیم، من امان کسی رو نمیخوام، ما اصلا امنیت نمیخوایم، ما حقیقت رو میخوایم، ما عدالت رو میخوایم، دین رو میخوایم، ما اما امان نمیخوایم. این همون معالی الاموری که پیامبر میگن.
عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم کسی طرح سے آپ کے نام امان نامہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ بچوں کے ساتھ در بدری سے بچ جائیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ کوئی میری جان اور میری ذاتی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس وقت مسلمان اور اسلام مشکل میں گرفتار اور مبتلا ہے. میں مسلمان ہوں اور مجھے صرف اور صرف اللہ کی امان چاہیے. ہم عدالت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، عدل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان نہیں بچانا چاہتے.
یه نمونه دیگه اون جریانی که فرزدق با امام حسین روبرو میشن بین راه. فرزدق داره از کوفه میاد به سمت مکه، امام حسین سلام الله علیه دارن میرن به سمت کوفه. یک گفتگویی دارن، اینا حتما شنیدید. امام حسین از فرزدق که شاعری بود و شعر در مدح اهل بیت هم داره، شعرهای دیگه هم البته داره، میپرسن که کوفه رو چطور دیدی؟ شما از کوفه میای، کوفه چه خبر؟ مردم چطورن؟ کوفه فرزدق میگه در کوفه مردم قلبهاشون با شماست، شمشیرهاشون با اونهاست. قلبهاشون با شماست، شما رو دوست دارن، میدونن شما حقین، اما شمشیرهاشون علیه شماست. یعنی یه مردم میان شعار میدن اما پاش نخواهند ایستاد، اینا هزینه نمیدن. البته خود فرزدق هم کمابیش اینجوری بود، چون در روایت داره که به جایی که به امام حسین بگه که خب آقا ما در خدمتیم بریم به سمت کوفه، توی روایت داره که سوال میکنه راجع به احکام شرعی طواف و نظر و اینا، و بعد میگه آن خدا شما التماس دعا، میره. امام حسین هم میگن خدا حافظ شما. بفهم.
معروف شاعر فرزدق کوفہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے اور امام مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے. رستے میں ملاقات ہوئی. امام نے پوچھا کہ کوفہ کی صورتحال کیا ہے، تو جواب میں عرض کیا کہ کوفہ کی جو صورتحال میں دیکھ کر آ رہا ہوں، لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. گویا یہ کہا کہ لوگ محبت تو آپ سے کرتے ہیں لیکن جب تلوار کی باری آئے گی، جب جان دینے کی باری آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ جان نہیں دیں گے، آپ کی جان ضرور لیں گے. گویا ان کے لبوں پر محبت کے نعرے تو ہیں لیکن ان کے عمل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فرزدق بھی تقریباً اسی طرح کی سوچ کا حامل تھا. لہذا حسین شہادت کی طرف جا رہے ہیں لیکن فرزدق حسین علیہ السلام سے طواف اور نظر کے احکام پوچھ کر، فقہی مسائل پوچھ کر مکہ کا رخ کرتے ہیں اور حسین کا ساتھ دینے سے گریز کرتے ہیں.
حالا اینو گفتم برای این عبارات امام حسین. فرزدق از امام حسین میپرسه آقا چرا میرید آخر تو این دردسر خودتون رو میندازین، شما تنها میمانید؟ امام فرمودن که پرسید چرا با اینها درگیر شدید. امام فرمودن ببینید استدلالای امام حسین علیه السلام، فرمود این به ظاهر نگاه نکن که حج برقراره و مذهب برقراره، این خط شیطان است، این خط الله نیست، اینها خط شیطان رو میرن، طاعت خدا رو رها کردن. فرمود چرا با اینا درگیر شدیم؟ یک، اظهر الفساد فی الارض، برای که یه وقتایی کسافت کاری میکنن، فساد میکنن یه عده‌ای، ولی یواشکی سرشون رو پایین میگیرن، اما اینا اظهر الفساد فی الارض، اینا اظهار میکنن علنی سرشون رو بالا میگیرن و با افتخار کسافت کاری و فساد میکنن، دیگه نمیشه تحمل کرد. اهل فساد پنهان نیستن، افتخار میکنن. و ابطل الحدود، اینها قانون زندگی و قانون خدا در حکومت رو ابطال کردن و تعطیل کردن و زیر پا گذاشتن. بر اساس قانون حکومت نمیکنن، بر اساس عدالت و حقوق حکومت نمیکنن، هر طور دلشون میخواد حکومت میکنن. دیگری شرب الخمور، حاکمانی وارد دستگاه حکومت اسلامی شدن که اهل فساد اخلاقی هن. این که چه کسی باید حکومت کند مهمه. تو دولت‌های جامعه اسلامی افراد فاسد الاخلاق نباید باشن. و چهارم، به این خیلی دقت کنید، حسین گفت با اینها درگیر میشیم چون استأثروا فی اموال الفقراء والمساکین. چون چگونه باید حکومت کرد؟ چون اموال محرومین و مستضعفین رو بالا میکشن و میخورن. بیت المال رو که متعلق به همه به خصوص فقراست، اینا تو حکومت خودشون با همدیگه دارن بالا میکشن و بین خودشون تقسیم میکنن و میخورن. و برای این باید عاشورا بپا کرد، باید عاشورا بپا کرد. بعد فرمودن که دین در خطر پس، و انا اولا من قام به نصرت الدین، چه کسی از من سزاوارتر که امروز به داد دین برسه؟ و اعزاز شرع، شرع خدا امروز در خطر. شرع یعنی همین، یعنی اینکه اموال فقرا و مساکین رو نخورن، فساد علنی نکنن. والجهاد فی سبیله، امروز وظیفه منه و جهاد، لتکون کلمت الله هی العلیا، تا کلمه الله، کلمه خدا برتر و بالاتر باشد. یعنی ما علو دین رو اگر میخواییم، عزت شهر رو میخواییم، گره زد امام حسین، یکی با حق فقرا، یکی با اجراء قوانین اسلام، که دین با فساد مالی، فساد اخلاقی، استعصار در حکومت مخالفه و اسلام بدون اینا عزت نخواهد داشت. اسلام باید عزت داشته باشه، کلمت الله باید علیا باشه، باید عزیز باشه. هر جامعه که کلمت الله تحقیر شد و ذلیل شد، اونجا باید جهاد کرد تا کلمت الله احیا بشه، چون کلمت الله باید علیا باشد، باید عزیز باشد. اینا استدلالای امام حسین علیه السلام برای عاشوراست، این عبارات سید شهدا است.
فرزدق سے اس گفتگو میں اس نے پوچھا کہ آپ ان سے لڑتے کیوں ہیں، کیوں ان سے الجھتے ہیں؟ فرمایا تم بظاہر حج کے لیے جا رہے ہو اور حج کی آزادی کو دیکھتے ہو، یہ نہ دیکھو بلکہ حقیقت دیکھو کہ حقیقت کیا ہے. اس کے بعد بڑے ہی تاریخی جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اظہر الفساد فی الارض، زمین پر فساد برپا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے برپا ہے کہ کھلم کھلا زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں. بعض مواقع پر فساد ہوتا ہے لیکن چھپ چھپا کر، اور جب چھپ چھپا کر ہوتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے، لیکن آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ کھل کھلا کر فساد برپا کیا جا رہا ہے. وہ اب تل الحدود، اللہ کے قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے اور ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا. اخلاقی فساد کے حامل ایسے بد کردار لوگ حکومت میں آ چکے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ہم لڑیں گے اور ضرور لڑیں گے. کیوں؟ اس لیے، یہ جملہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے محروم، غریب اور مفلوق الحال لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے وہ کھا لیا ہے اور لوگوں کو بدحالی کا شکار کر دیا ہے. اب ہمیں ضرورت ہے ایک عاشورہ کی، تاکہ عاشور کے ذریعے سے دین محمدی کو ہم زندہ کریں. اور جب دین اس طرح سے خطرے میں مبتلا ہو جائے تو فرزند رسول کی حیثیت سے مجھ سے زیادہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کو بچانے کے لیے اٹھے اور آگے بڑھے، شریعت کو خطرے سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے. جہاد میری ذمہ داری ہے، تاکہ میں اللہ کے کلمے کو سربلند کر سکوں، دین کو سربلند کر سکوں. اسلام ایسے دین کا مخالف ہے جس میں کلمۃ اللہ سرنگوں ہو اور پست ہو جائے. کلمۃ اللہ کو علیا اور سربلند ہونا چاہیے، اور یہی میری زندگی کا ہدف ہے.
من دو تا روایت دیگه عرض بکنم و عرضم رو ختم بکنم. اولا بدونید که در این دوره کسانی که حتی اهل دنیا هم نبودند، زاهد بودند، بعضی از اینها بازی می‌خوردند و بعضیا می‌ترسیدند و به نمی‌تونستند از این امتحان موفق بیرون بیان. در روایت هست که حتی کسی مثل ربیع، که این خواجه ربیع در مشهد قبرش هست، که یه انسان زاهدی بود و عارفی بود، از اصحاب علی بن ابی طالب بود، ولی در یه دوری که این مسائل داخلی اتفاق افتاد، این آدم زاهد عابد به شک افتاد و تحلیل درست نتونست بکنه، تشخیص درست نتونست بده. ریگ گذاشته بود در دهانش، فقط ذکر میگفت، ریگ گذاشته بود در دهانش که اگر یه وقتی غیر از ذکر بخواد چیزی دیگه ای بگه، ریگ در دهانش بجنبه و سکوت کنه. روزه سکوت گرفته بود، این آدم حرف نمیزد. سر قضیه کربلا و عاشورا هم سکوت کرد، با اینکه انسان بسیار معنوی و زاهدی بود و جزء زهاد ثمانیه است. میدونین 8 زاهد بزرگ رو در تاریخ صدر اسلام میشمرن که 4 تاشون علویان به اصطلاح، یکیش همین ربیعه، و 4 تاشون مثل حسن بصری و اینا جزء جریان دیگه ای حساب میشن. اونجا داره که حتی خبر عاشورا و کربلا وقتی رسید، این ربیع، خواجه ربیع، ایشون گریه کرد و گفت که اینها چشم رسول الله بودند، یعنی امام حسین و اینا. اینا رو گفت اما باز به وظیفش عمل نکرد، در حالی که ما همون دوران داشتیم حتی زنانی در کوفه که شوهرانشون خیانت کردن به امام حسین، اما این زنان در برابر شوهرانشون هم ایستاده. در روایت داره که زنان، بعضی از زنان کوفه در خانه با شوهران خائنشون درگیر شدند و اینا وقتی غنایمی آورده بودند از خیمه های ابا عبدالله، زنانشون تمام این غنایم رو گرفتن و از پنجره ریختن بیرون، گفتن در این خانه دیگه یا جای ماست یا جای شما. و زنانی بودن در کوفه که بعد از اینکه خبر شهادت امام حسین رسید، در کوفه این زنان به تنهایی در خیابانها درگیر شدن با دشمن و شهید شدن. یک نمونه خانم شجاعی است از بنی یربو به نام بثجا که نقل شده علیه ابن زیاد، بعد از شهادت امام حسین در کوفه این زن در کوچه و خیابان راه افتاده بود و شعار میداد به نفع حسین و علیه یزید و درگیر مردم رو تحریک میکرد علیه حکومت، گرفتن و دستشو قطع کردن این خانم رو و باز از حسین بر دست بر نداشت، پاشو قطع کردن و باز فریاد حسین میزد تا شهید شد. چنین کسانی رو بذارید در کنار چنان کسان. و آخرین روایت که عرض خواهم کرد،
میں اپنی گفتگو کے آخر میں دو روایتیں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دور میں زاہد ترین لوگ بھی، جو اگرچہ بڑے زاہد، بڑے پاک باز اور بڑے متقی کہلاتے تھے، وہ بھی دھوکہ کھا گئے. اور ان میں ایک شخصیت خواجہ ربیع کی ہے جن کی قبر مشہد میں موجود ہے اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جو امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں جن کا شمار ہوتا تھا، لیکن جب معرکہ کربلا پیش آیا تو یہ بھی شک میں مبتلا ہوئے، اور اپنے شک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی زبان میں، اپنے منہ کے اندر پتھر کی باجریاں رکھ لیں تاکہ صرف ذکر میں، ذکر سے اس کی زبان ذکر میں مصروف ہو اور ذکر کے علاوہ کچھ نہ کہے. جبکہ یہ وہ شخصیت ہے جن کا شمار اسلام کے ابتدائی دور کے 8 بڑے زاہدوں میں ہوتا ہے. ان 8 بڑے زاہدوں میں سے 4 علوی ہیں اور 4 دوسرے لوگ ہیں جن میں حسن بصری بھی شامل ہیں. خواجہ ربیع نے جب کربلا کے واقعے کو دیکھا اور سنا تو صرف اتنا کہا کہ یہ فرزندان رسول تھے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا اور صرف اپنی زاہدانہ زندگی ہی کو جاری رکھنے کو کافی سمجھا. جبکہ اس کے مقابلے میں کوفہ میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں. عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف اٹھیں، اپنے شوہروں کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی، گھروں میں لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ جب میدان جنگ سے، کربلا سے غنیمتیں چھین کر جب یہ سپاہی اپنے گھروں میں پہنچے تو گھر میں خواتین نے ان کا بائیکاٹ کیا، ان سے لڑیں اور وہی غنیمتیں اٹھا کر باہر پھینک دیں اور کہا کہ اس گھر میں یا تم رہو گے یا ہم رہیں گی. یہاں تک کہ بعض خواتین ایسی تھیں جنہوں نے گلی کوچوں میں نکل کر لوگوں کو بنی امیہ کے خلاف، یزید اور ولید کے خلاف بھڑکایا. یہاں تک کہ ایک خاتون کا تذکرہ کیا کہ وہ خاتون میدان میں آئیں، نعرے لگاتیں، لوگوں کو بھڑکاتیں، اس طرح سے کہ ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے ان کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر بھی وہ خاموش نہ ہوئیں، پھر دونوں پاؤں کاٹے گئے، پھر بھی خاموش نہ ہوئیں، تو اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا.
آخرین روایت عبارات اس کے مسلم ابن عقیل موقع شہادت به زبان آورده. این عبرت های عاشورا ببینید اینجا جاشه که اسلام انقلابی و مردمی، اسلام الهی در برابر اسلام سلطنتی و دروغ. بفرمایید.
آخری جو جملہ ہے وہ، آخری نقطہ وہ حضرت مسلم ابن عقیل کے حوالے سے ہے جو انہوں نے اپنی شہادت کے موقع پر فرمایا. دوسرے لفظوں میں انہوں نے بیان کیا کہ اسلام انقلابی کیا ہے اور جو حکومتی اسلام ہے وہ کیا ہے.
مسلم ایک جوان 20 چند سال است، اسیر شده، کوفه خیانت کرده، حسین در راه، مسلم اسیره، در بازداشته، شکنجه شده، در روایت داره که تمام بدنش خونالوده، دستهاش در زنجیره و آخرین رمق تشنه شکنجه شده، دارن میارنش برای شهادت، برای اعدام، برای ضربه آخر، آوردنش پیش ابن زیاد.
ایک ایسا اسیر جو خود زخمی ہے، انتہائی پیاسا ہے، عمر تقریباً کوئی 30 سال کے قریب قریب ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لب خشک ہو چکے ہیں اور سارا جسم خون سے آلودہ ہے، اور ایسی صورت ہے کہ حسین رستے میں ہیں اور ان کو لایا جاتا ہے دربار میں خلیفہ کے، گورنر کے سامنے.
ابن زیاد در حضور جمع ازش میپرسه که، بهش میگه میخواد تبلیغات کنه، افکار عمومی رو فریب بده، میگه اتیت الناس و هم جمیع فشتت بینهم و فرقت کلمتهم و حملت بعضهم علی بعض. میگه مردم داشتن درست زندگیشون رو میکردن، همه در کنار هم، شماها آمدید مردم رو شوروندید، مردم رو دو دسته کردید، شماها تو جامعه خشونت و اختلاف راه انداختید. حالا ببینید مسلم چی جواب میده. اینا فلسفه های قیام عاشوراست.
ابن زیاد کے پاس جب لائے گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ لوگ بڑے مطمئن تھے اور بڑی آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تم نے آ کے لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ان کے درمیان اختلاف کا بیج بویا، ان کو گروہ میں تقسیم کیا اور اس اختلاف کے نتیجے میں اب شہر کی صورتحال خراب ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مسلم کیا جواب دیتے ہیں.
میگه شما در واقع میگه ما دنبال آرامش جامعه بودیم، شما به هم زدید و مردم رو به جان هم انداختید. مسلم جواب میده حالا در زنجیر و میدونه الان شهیدش میکنن، میگه کلا لستو لذالک اتیتو، نه خودت هم میدونی ما برای تفرقه و درگیری بین مردم نیامدیم. ولکن اهل مصر زعموا ان اباک قتل خیارهم و سفک دماءهم. مردم به ما نوشتند و گفتند و درست گفتند که شما حکومتتون به این شکله که میکشید انسانهای صالح رو میکشید، قتل خیارهم، و خون میریزید، براحتی خون انسان میریزید، جان انسان براتون حرمت نداره و اهمیت نداره. بعد این قسمت بعدی رو خیلی دقت کنید، و عمل فیهم عمل کسرا و قیصر، ما قیام کردیم برای اینکه شما میخواید به اسم اسلام مثل شاهان و ایران و امپراتورهای روم حکومت کنید، شما میخواید به روش قیصر و کسرا حکومت کنید، در حالی که قرار بود به روش حکومت محمدی باشه، قرار بود حاکمان در کاخها زندگی نکنن مثل شاهان و امپراتورهای روم و ایران، قرار بود حاکمان در سطح ضعیفترین مردم باشن، زندگی ساده و زاهدانه. ما برای این قیام کردیم در کربلا. اینا فلسفه های قیام عاشوراست از زبان مسلم ابن عقیل چند دقیقه قبل از شهادتش. عبرت های عاشورا ایناست.
مسلم جب یہ باتیں سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آ کر لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہو، ہم اس لیے نہیں اٹھے، لوگوں نے ہمیں خط لکھا اور اس میں یہ کہا کہ تم لوگوں نے حکومت میں آنے کے بعد معاشرے کے صالح ترین اور پاک ترین لوگوں کا قتل کیا ہے، تم لوگوں کا خون بہاتے ہو، تمہاری عملی زندگی روم اور ایران کے قیصر و کسرا کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے، تم غریبوں کے درمیان رہنے کی بجائے محل تعمیر کرواتے ہو اور غریبوں کی دولت سے فائدہ اٹھاتے ہو اور وہ کھاتے رہتے ہو، جبکہ ایک اسلامی حکومت کے حاکم کو محمدی طرز عمل اپنا کر غریبوں کے درمیان اور پسے ہوئے طبقے کے درمیان رہنا چاہیے. اب آپ دیکھیے یہ کس شخصیت کا جملہ ہے، ایک ایسی شخصیت کا جس نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے اور چند منٹ بعد شہادت ہونے والی ہے، لیکن موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے قیام کیا ہے کہ تم اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہو اور ہم امت کو ان برائیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں. اور یہی عاشورا کی عبرتیں بھی ہیں اور ہمارے سمجھنے کے لیے اہم نقطے بھی.
میگه مسلم میفرماد که اتیناهم لنأمر بالعدل، قیام عاشورا، ما قیام کردیم برای عدالت، برای اینکه حقوق همه مردم از بیت المال مساوی باشه، برای اینکه حاکمان بیش از مردم از بیت المال نخورند، برای اینکه همه حقوق مردم امانت خداست، برای که حاکمان باید در خدمت خلق و مردم باشن، نه مردم در خدمت حاکمان. اینا تعابیر مسلم ابن عقیله. میگه انا ندعو الی حکم الکتاب، ما میخواییم حکومت قرآنی باشه، برای این قیام کردیم. بعد اون میبینه که آبروش رفت، جفسازی میکنه، رو میکنه به مسلم جوری که مردم بشنون، میگه شماها که شراب میخورید باز حالا ما رو نصیحت میکنید، شما خودتون بدعت گذار در اسلامی، تمام این کاراتون، این قیامتون، اینا همه بدعته. مسلم در حالی که تمام سر و روی بدنش خونینه در زنجیر، میگه به خدا خود و مردم میدانند که دروغگو هستی، من شراب خوردم، جفسازی اینجوری، دروغ اینطور، انک احق من اهدف فی الاسلام ما لم یکن، ما بدعت گذاشتیم، قیام برای عدالت بدعته. شما بدعت گذاشتید که حکومت به نام اسلام برخلاف اصول اسلام، حکومت غیر عادلانه به نام دین، اینه بدعت. بدعت بزرگ رو شما گذاشتید. ما با بدعت داریم مبارزه میکنیم. بدعت بزرگ کاری است که شما کردید. آدم کشی، شکنجه، مسله کردن مردم. شما اهل لهو و لعب و بازی با قدرت و حکومتید. شما خون مردم را، خون انسان میریزید بر اساس غضب و عداوت شخصی. شما برای منافعتان و به کمترین سوء ظنی انسانها را میکشید. الحمدلله رضینا بالله حکما بیننا و بینکم. اما ما میگه ما، تو فکر نکن ما از مرگ میترسیم. سپاس خدای را برای همین وضعیتی که الان من دارم. خیلی تعبیر عجیبیه. مسلم میگه سپاس خدای را برای اینکه الان من در زنجیرم و به سمت شهادت میرم. الحمدلله سپاس خدای را، ما راضییم به مشیت الهی. خداوند بین ما و شما داوری خواهد کرد.
مسلم یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم عدل کے قیام کے لیے اٹھے ہیں، اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، بیت المال کی برابر تقسیم کے لیے اٹھے ہیں، اس لیے اٹھے ہیں کہ حاکم کو زیادہ کھانے سے روک سکیں، اس لیے اٹھے ہیں کہ حاکم کو عام عوام کا خادم بنائیں. ہم اٹھے ہیں اس لیے کہ قرآنی حکومت قائم ہو. جب ابن زیاد نے یہ جملے سنے اور اس کو اپنی بےعزتی کا احساس ہوا تو کہنے لگا، تم لوگ تو شراب پیتے ہو اور شراب پینے کے بعد آج ہمیں نصیحتیں کر رہے ہو. حضرت مسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا، لوگ بھی جانتے ہیں کہ شرابی کون ہے، تم لوگ شرابی ہو اور تمہارے آبا بھی شرابی تھے. بدعت ہم نے نہیں تم نے پیدا کی ہے، ہم بدعت کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں. تم لوگ بے گناہ لوگوں کے قاتل ہو، تم لوگ ڈاکو اور غارتگر ہو، تم نے انسانی خون کی حرمت ختم کر دی ہے، تم اپنے دنیاوی اور ذاتی مفاد کے لیے بے گناہ انسانوں کا خون بغیر کسی وجہ کے بہاتے ہو. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس حالت میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، گویا زنجیر میں جکڑا ہوا سراپا زخمی ایک انسان یوں حمد باری تعالیٰ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، حمد بجا لاتا ہوں کہ آج اس ہدف کے لیے میں اٹھا اور اس عالم میں میں اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہا ہوں اور شہادت کی طرف محو سفر ہوں.
و این جمله که آخرین جمله مسلمه و فلسفه عاشوراست. ابن زیاد میگه که اتظن ان لك في الامر شيئا، فکر میکنی حق با توئه، حق با شماست. مسلم میگه که فکر نمیکنم، احتمال نمیدم، یقین دارم. والله ما هو الظن ولكنه اليقين. میگه فکر نمیکنیم، احتمال نمیدیم، یقین داریم، شکی نداریم که ما بر حقیم. و میگه من با افتخار کشته میشم، با لذت. اون جمله های، این جمله های مسلم رو خواهش میکنم با دقت حفظ کنید. فلسفه عاشورا و شهادت اصحاب ابا عبدالله. به اون میگه شما اظهرتم المنکر، زشتی ها رو علنی کردید و بهش افتخار کردید. و دفنتم المعروف، ارزش ها رو، زیبایی ها رو، خیرات رو، کمالات رو دفن کردید. و تأمرتم على الناس بغير رضا منهم، بر مردم با استبداد و دیکتاتوری حکومت میکنید، به زور، بدون رضایت مردم. مردم نمیخوان شما رو. اما مسلم میگه بر مردم، بدون رضایت مردم دارید حکومت میکنید، شما حق ندارید. و حملتموهم على غير ما امركم الله به، بر خلاف قانون خدا حکومت میکنید. و باز دوباره این تعبیر ببینید، مسلم دوباره این تعبیر رو دم شهادتش گفته، و عملتم فیها به اعمال کسرا و قیصر، مثل شاهان و امپراتوری ها دارید حکومت میکنید، ما این حکومت رو قبول نداریم. من عذر میخوام، بحث بنده طول کشید، خیلی لطف کردید، بیش از 3 ساعت تحمل، 2 ساعت 3 ساعت تحمل کردید. من یک کاری کردم که دفعه بعد دیگه بنده رو دعوت نکنن به کراچی، و یک باشه برای 30 سال آینده. امیدوارم که انشاءالله تونسته باشیم، چون من دیگه شما رو گیر نمیارم، خواستم از این جلسه کمال استفاده رو کرده باشم. شاید بعضی از روایات رو شاید قبلا نشنیده بودید، خواستم شما هم لذت ببرید از این روایات که ما ازش لذت بردیم و بدونیم که عاشورا بر اساس چه فلسفه‌ای شکل گرفت. البته دیر وقت شده، دلم میخواست اگه امکانش بود یکی دو دقیقه ذکر مصیبتی هم میکردن. اگر بکنن حاج آقا لطف بکنن ممنون میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یہاں پر حضرت مسلم کا آخری جملہ نقل کرتا ہوں، آخری جملہ نقل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ابن زیاد نے پوچھا کیا تم اپنے آپ کو حق پر خیال کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، تو حضرت مسلم اٹھے اور فرمایا کہ نہیں، میں گمان اور خیال نہیں کرتا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، اور میں فخر کے ساتھ شہادت کی طرف سفر کر رہا ہوں، اس لیے کہ تم نے برائیوں کو عام کیا اور برائیوں کو عام کر کے تم نے اس پر فخر کیا، تم نے نیکیوں کو دفن کیا اور اس پر فخر کیا، تم لوگوں پر طاقت کے زور پر حاکم رہے اور حکومت کی، اور تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو، تم خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، پھر دوبارہ یہ جملہ اسی گفتگو میں فرمایا کہ تم نے قیصر و کسرا کی زندگی اپنائی ہے، تو جو اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. میں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. اور فرمایا کہ اس حوالے سے چونکہ گفتگو کربلا کی ہے، گفتگو عاشورا کی ہے، گفتگو شہادت کے اس سفر کی ہے، گفتگو اس سفر کی ہے جو عزتوں کا سفر ہے، سرفرازی کا سفر ہے، سر کٹانے کا سفر ہے، اور آج کے اس مجمع میں تمام لوگ اور تمام جوان وہ ہیں جو اسی جذبے کے حامل بھی ہیں، اسی قربانی کے لیے اپنے اندر جذبات بھی محسوس کرتے ہیں.
Let's go.